visit tazkeer.org.
Alhamdulillah bil alamin wa salatu wa salam ala khatamin nabiyyin amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اب یہ سورہ اعراف کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اس میں ایام اللہ اس کا تذکرہ ہے کہ جس میں ان دنوں کا تذکرہ ہے جس میں قوموں کا پر عذاب نازل ہوا, اور اس طرح کی صورتیں جس میں عراق بھی ہے, جس میں ہود بھی ہے, جس میں یونس بھی ہے, یہ صورتیں کس طرح کی صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو وہ غالباً حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے. فرمانے لگے کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جس میں قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا فکر سے دوہرے ہوئے جاتے تھے کہ میں بھی نبی ہوں, قوم بھی میرے ساتھ ہے, کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاء أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
الف لام میم صاد, یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت ہو. لوگوں, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو, اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو, مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت میں آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی سزا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہم ان لوگوں سے بات پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیت فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار کرتے ہو۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا, تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا, آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم, تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. یعنی سیدھے سیدھے وہ دھوکا نہیں دے سکتا, سیدھے سیدھے وہ گمراہ نہیں کر سکتا تھا, دھوکا دیا. یہ جھانسا دیا کہ اس لیے تمہیں روکا گیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, اس لیے روکا گیا ہے کہیں تم ہمیشگی کی زندگی نہ پالو. اور کسی نے ان تکونا ملکین کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ کہیں تم ملک بادشاہ نہ بن جاؤ. اور یہ انسانی فطرت میں جو ایک بڑا بننے کی کیفیت ہے رب کی بجائے خود بڑا بننے کی, تو اس لیے اس نے یہ دھوکہ دیا کہ تم کو یہ درخت کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ کہیں تم فرشتے اور ازلی ابدی زندگی نہ پالو. ورنہ یہ شیطان یہ ہمیشہ ازل سے دھوکہ دیتا ہے, دکھاتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس کے دور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا دھوکہ قرار, سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے, یعنی وہ دجالی فتنے کا دور جس کے قرائن آثار بتاتے ہیں کہ شروع ہو گئے ہیں. ان سب میں سب سے بڑا عنوان اس کا کیا ہے؟ دجل اور فریب. دھوکے سے عنوانات بڑے شاندار سجائے گئے ہیں, ترقی, جدیدیت, ماڈرنزم, انسانی مساوات, مساوات مرد و زن, انسانی حقوق, اقوام متحدہ, قیدیوں کے حقوق, جنیوا کنونشن. کس قدر مہذب لوگ ہیں. تو اس طرح آج بھی یہ ہے کہ بہت دھوکہ کیا, اس وقت انسانیت بڑی ترقی کر گئی ہے اور بہت آگے بڑھ گئی ہے, لیکن اس ترقی, یعنی ایک جگہ کہیں کسی جگہ پر مذاکرہ ہو رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر, اور اس میں مذاکرے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ترقی کے دور میں اتنا زیادہ لباس, یعنی ترقی کا مطلب ہے کم لباس. وہی جو شیطانی کا مسئلہ ہے نا, وہاں بھی یہ ہوا ہے کہ وہ آگے بڑھ جاؤ تم ہمیشہ کی زندگی پالو, حالانکہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ وہ برہنی. تو اس لیے جو آج کا دور ہے, جو دجالی فتنہ کا دور ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے چیزوں, اس کا بھی ابھرا ہوا عنوان ہے تو فریب کاری, دھوکہ ہے. اچھے بھلے لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں, یعنی جو سارے ٹی وی ڈرامے وغیرہ جو ہیں کیا ہوتے ہیں, یہ سارا گھر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی غمناک منظر آ گیا سب رو رہے ہوتے ہیں. اچھا بھلا سمجھدار آدمی دھوکہ کھا رہا ہے, حالانکہ وہ جو ادھر ایکٹنگ ہو رہی ہے ان سب کو پیسے مل رہے ہیں, کمائی ہو رہی ہے, اور یہاں سب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. بڑی ٹریجڈی ہو گئی, کیسا ظلم. اور اگر کوئی اچھا منظر آ گیا تو سب ہنس بول رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ یہ عقل رکھنے والا انسان ہے. اس کو اسی طرح, بلکہ پھر وہ اس ڈبے کی تصویروں کو دیکھ کر ماڈل اپنے بنا لیتے ہیں, آئیڈیل اپنے چن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی اصل زندگی ہے. ایسا دھوکہ یہ سمجھدار انسان جیتے جاگتے کھا رہا ہے. یہ خواب نہیں ہوتا, آنکھوں دیکھے پھر رو رہے ہیں, بالکل مصنوعی منظر کو دیکھ کر, ایسے منظر کو دیکھ کر جس کے لیے لوگ کمائی کر رہے ہیں. لوگ اسی لیے آج کے دور میں یہی کچھ ہے. بہت سارے معاملات میں ہو سکتا ہے, سورہ کہف میں انشاءاللہ اس سے پہلے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ احادیث آئیں گی, لیکن اس دور کا بھی ابھرا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ فریب کاری کی گئی ہے. جس طرح شیطان نے اس وقت دھوکہ دیا اور جھانسا دیا کہ کہیں فرشتے نہ بن جاؤ, کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے, اور آج کا دور کیا ہے, ترقی, ماڈرنزم, جدیدیت. بس اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے پر کھل گئے اور وہ اپنے جو جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ستم کیا, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا, اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے, اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے, اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. یعنی جب یہ آدم علیہ السلام اور حوا نے جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا, جس کا جیسا کہ سورہ بقرہ میں تذکرہ آیا, اور پھر انہیں کہا کہ اب اتر جاؤ اور میری طرف سے ہدایات آئیں گی, اس کی گویا تم پیروی کرتے رہنا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی سزا کے طور پہ اتارا گیا تھا.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو, اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ گویا لباس کے بارے میں کہ اب جب کہ انسان کی کیفیت ہو گئی ہے تو وہ لباس استعمال کرے, اور اس سے گویا جسم کو حفاظت بھی ہوتی ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے. یہ جو پھٹے پرانے اور بالکل اس کی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے رہا, بلکہ ٹھیک سے رہو, جو کچھ میسر ہو اس کو پہنو, زینت اختیار کرو. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عام طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وہی رہتا تھا جو بالکل ایک عام شہری کا تھا, لیکن کبھی کبھی آپ نے بڑی قیمتی چادر بھی پہنی، بڑی قیمتی پگڑی بھی استعمال کی، تو یہ نہ ہو، یہ اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب حرام ہے، لیکن عموماً لباس التقویٰ، لباس التقویٰ وہ سادہ سیدھا لباس، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے خوف کر کے جو لباس استعمال کیا جائے۔ لیکن اے نبی آدم، اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح، اور یہ یا بنی آدم کہا، مسلمانوں کو نہیں مخاطب کیا، ساری انسانیت کو جو ظاہر آدم کی اولاد ہیں سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نے نہیں دیکھتے، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آج یہی کچھ تو ہو گیا ہے، پھر سے انسانیت فتنے میں تو پڑ گئی ہے، اور عجیب و غریب فتنہ ہے، یعنی انسان دنیا کو دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں گرمی جو ہے وہ بس خواتین کے لیے، اس لیے کہ ان کو تو اتنی گرمی لگتی ہے کہ جسم پر کپڑے ہی نہیں، اور مرد ان کو بڑی، ان کو گرمی نہیں لگتی، ان کے بالکل تھری پیس کوٹ پتلون، ایسا تماشا بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہی فتنہ ہے جو کہ جس کا تسلسل ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ ویسے یہ انسانی فطرت تو ہے، باپ ماں باپ کو، گھر والوں کو جس کیفیت میں وہ دیکھتا ہو سمجھتا ہے کہ یہی چیز ہے، اصل میں زندگی کی روش یہ ہے۔ اب ہم سوچیں ذرا کہ وہ گھرانے کے جہاں پر خرابیاں ہیں، فحاشی ہے، ان کے بچے رہے اسی ماحول میں پڑھتے پلے بڑھیں گے، اور کل وہ یہ جب بڑے ہوں گے تو یہی تو کہیں گے ہم نے تو اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو ایسے ہی پایا ہے۔ یعنی نہ صرف خود وہ اپنے کام کی ذمہ داری اور خرابی کی ذمہ داری لے رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی جو خرابی ہونی ہے، نسلوں کی بھی جو خرابی ہونی ہے، اس کی بھی ذمہ داری انہیں پر آ رہی ہے کہ جن کو دیکھ کے یہ نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ اور پھر ویسے بھی وہ کیفیت، یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ اس کیفیت میں ہوتے ہیں دوسروں کے ایمان خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایمان پہ ڈاکہ گویا پڑ جاتا ہے، راہ چلتے، سڑک پر، مختلف جگہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ اچھا بھلا مرد مومن، اس کے ایمان پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کا متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیطان کو سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔
قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین كانوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون
اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے آخر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یہ اللہ یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ, اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا, حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب, یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا, ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو.
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مجرموں کو ہمارے ہاں ایسے ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں, اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ سورہ اعراف کا پانچواں رکوع ہے۔ تو اس میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، گویا ناممکن۔ پھر ایک اور بات اس میں یہ آئی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک اہل ایمان اصحاب الجنہ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی غل، اسے ہم نکال دیں گے۔ یہاں دنیا میں انسانوں کی دنیا اور خواہ انسانوں کی دنیا ہی کیوں نہ ہو، صحابہ کی اجتماعیت ہی کیوں نہ ہو، آپس میں کبھی تعلقات میں گرمی ہوتی ہے، کبھی سرمہری ہوتی ہے، کبھی کچھ قدورتیں ہو جاتی ہیں، مختلف حوالوں سے بعض اوقات بلا وجہ کی بات چیزیں بھی ذہنوں میں جم جاتی ہیں، کچھ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وصایت کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ میرے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ قیامت میں ہماری یہ جو قدورتیں ہیں اور جو ذرا کچھ تعلقات میں جو ایک کیفیت رہی وہ سب صاف ہو جائے گی۔ تو اس لیے دنیا میں تو یہ ہے، اور اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس لیے یہاں کچھ تھوڑی بہت قدورتیں اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ قدورتیں اور وہ دل کی کجی اس کو ٹھیک کر دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے پیچھے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی بندے تو کہہ رہے ہوں گے کہ بس اے اللہ یہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ تو بندگی کس کا تو تقاضا وہی ہے کہ انسان عاجزی کا اظہار کرے، اپنی بے کسی کا اظہار کرے اور اس توفیق کا اعتراف کرے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا مظاہرہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہم تمہیں جنت دے رہے ہیں، حالانکہ پیدا اس نے کیا، دن اور رات اس نے دیے، یہ زندگی اس نے دی، جان اور مال اس نے دیا، تو آدمی تو سب کچھ اس کا دیا ہوا واپس لوٹا دے تو اس کے بدلے میں اسے ملنا تو کچھ نہیں چاہیے، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی شان رحیمی اس میں اضافہ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا. آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ اس تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے کہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
برحقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے الا لہ الخلق والامر بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ خوف کس چیز کا مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت آئی تھی کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آواز آئے آسمان سے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب لوگ جنت میں چلے گئے تو میں اپنے اعمال کو دیکھ کر گویا خوف کھاتا ہوں کہ وہ جہنم میں جانے والا میں ہی ہوں اور اگر یہ آواز آئے کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر سب لوگ جہنم میں چلے گئے تو اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے تمام کہ اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص شاید میں ہی ہوں اس لیے اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے اس سارے حصے میں اللہ سے خاص جو بندے مومن کا تعلق ہوتا ہے اس کے اور رب اور اس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا کبھی وہ چپکے چپکے بات کرتا ہے کبھی نگاہوں میں بات کرتا ہے کبھی زور سے بات کرتا ہے کبھی گریہ وزاری کرتا ہے کبھی اس سے خوف کی کیفیت کے محبوب ناراض نہ ہو جائے کبھی اس سے رضا کی کیفیت تو یہ ان ساری کیفیتوں کا اظہار ہے جو ایک کیفیات کا نام ہے اس کو بس اللہ ہی الفاظ میں بیان کر سکتا تھا وہ اس نے کر دیا ہے ورنہ یہ تو اصل میں وہ کیفیات ہیں جو بندہ مومن پہ گزرتی ہیں اور بندہ مومن کوئی اوپر سے اترا ہوا نہیں ہوتا کوئی زمین کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا اسی زمین کی مخلوق ہوتی ہے وہی انسان ہوتے ہیں وہی وہ مقام پاتے ہیں اور انہی کی کیفیت گویا یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان کیفیات سے وہ گزرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ سے گویا ان کا تعلق ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میں برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں اور اب اس کے آگے وہ ایام اللہ قوموں کا تذکرہ ہے اور ان عذابوں کا تذکرہ ہے جو مختلف قوموں پر نازل ہوئی اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے.
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا کہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. نوح نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی ان لوگوں نے اس خیر خواہ نبی، کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، قوم پر عذاب کا ڈر اس کو لگا ہوا ہے اور ان قوم پہ عذاب نہ آ جائے اس کی فکر اس کو لگی ہوئی ہے. قوم باتیں بنا رہی ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا اپنی طرف سے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ ایک دو دن بظاہر تو یہ چند جملوں میں یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، لیکن جو روایات ہیں وہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. اور یہ آدم علیہ السلام کے بعد گویا پہلے نبی تھے جب روئے زمین پر تھوڑی ہی آبادی تھی، اسی لیے مختلف قوموں کی تاریخ میں اس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور وہ جو کشتی، اس کا تذکرہ مختلف جگہ ملتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان تھوڑے ہی لوگوں پر مشتمل تھے ساری انسانیت، اور جس کی وجہ سے ہر ایک کی پچھلی تاریخ میں کسی نہ کسی انداز میں یہ قصہ اور یہ کیفیت موجود ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا تساعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں, پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں, تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من کیا, پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو, امید ہے اس کے فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. یعنی وہ خدا کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک کرتے تھے, اور نوح علیہ السلام کے پاس یہ وہی باقیات تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کچھ لوگ رہ گئے تھے. وہ امت مسلمہ اس وقت کی جو کچھ عرصے رہی اور بالآخر پھر بگاڑ کا شکار ہوئی, اور بالآخر اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ نازل ہوا. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا, کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ بارش کا رب ہے اور یہ ہوا کا رب ہے اور یہ پانی کا رب ہے اور یہ فلاں چیز کا اس کا تذکرہ ہے. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. روایات میں ہے کہ ایسی تیز آندھی آئی جو 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل چلتی رہی, اور وہ لمبے تڑنگے ان کے انسان تھے ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پٹکا کہ ان کی جڑ کٹ کے رہ گئی.
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں لے آئے گا تمہیں آ لے گا آپ کی قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود قوم سمود اس بگاڑ میں جب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو دیگر روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا اور ایک پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آ گئی لیکن قرآن میں یہ ساری تفصیلات موجود نہیں ہیں اور یہ کوئی چیز قرآن کے ذریعے سے نہیں پتہ چلتی کہ اونٹنی وجود میں کیسے آئی لیکن جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ کوئی غیر معمولی اونٹنی تھی اور جو اللہ کی ایسی نشانی تھی جس کو وہ بھی سمجھ رہے تھے اور جس کو ہلاک کرنے کے بعد بلاخر وہ ہوا جس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا یعنی قوم سمود کو اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور پھر گویا صالح کو چیلنج دیا اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں ہے آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش پتھروں کی بارش اور اس قوم پر برسائی ایک بارش پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو لوگوں کے ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو یعنی اہل ایمان تھے وہ. اور زندگی کے راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے, اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے, پیچھے رہ جاؤ گے, معیشت خراب ہو جائے گی, تجارت بیٹھ جائے گی, ترقی ختم ہو جائے گی, سارا کاروبار. یہ دلائل ہوتے ہیں ایمانداری کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ایمانداری اختیار کرو, اور جواب میں آپس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا, اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. کلم یغنو فیہا, شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے. اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خائی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. افسوس تو کر رہے ہیں, اس کا اظہار ان الفاظ میں ہو رہا ہے کہ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو, اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. یعنی نبی کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے کچھ ان کو تنبیہات کی, کچھ ان کو جھٹکے دیے, کچھ سختی, اور امت مسلمہ کو بھی جھٹکے مل رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو, اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا, پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا, یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. یہ گویا انہوں نے خوب ترقی کی. اللہ تعالیٰ یہ پیمانے دے رہا ہے, ایک پیمانے ہم بنا لیتے ہیں, اللہ کے منکروں کو ترقی کرتے ہوئے انہیں کریڈٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا, اور اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کی پیروی کرو, ان جیسے طریقے اختیار کرو تو تم ترقی کر جاؤ گے. بندہ مومن اس کو تو یہ فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی نے جو میزان اتاری ہے میں اس پر اور ہماری اجتماعیت اس پہ پوری اتر رہی ہے یا نہیں. دوسروں کا پیمانہ کوئی پیمانہ نہیں ہے, ان کا تو پیمانہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا, یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. اور اگر مسلم اجتماعیت ماڈل وہ بنا لے, اور وہ ایک ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے اصول لے لیے اس لیے ترقی کر رہے ہیں. اور رمضان میں یوں مطالعہ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ اس کا واسطہ ہم سے پڑا ہے, اس لیے کہ وہ تو بالکل ہماری سوچوں سے ہٹ کے پیمانے دے رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا, یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر تو اچھے برے دن آتے رہے ہیں, گویا ہم اب بالکل سیٹ ہیں, ترقی یافتہ ہیں اور ہم بالکل خوشحال ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ, یہ صرف آخرت کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں جنت ملے گی, اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے, مگر انہوں نے تو جھٹلایا, لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں, یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی ایکائک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی بے خوف ہے, وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو.
اولم يهدِ للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل, كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق, قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ چیز وہ غریب بات ہے کہ لوگ پچھلی جو داستانیں اور قصے اور تجربات پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان سے سبق نہیں لیتے, بلکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ساتھ ہی وہ گزرے, پھر سبق لینے کا موقع ختم ہو چکا ہوتا ہے. پھر تو وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت اور نشان سبق بن جاتے ہیں, حالانکہ دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی نشان عبرت اور سبق رکھے ہوئے تھا, لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کو بنایا جائے نشان عبرت اور سبق, پچھلوں سے سبق نہیں لیتے. یہ پہلے بھی تھا اور یہ آج بھی لگتا ہے کہ ہے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے ہیں پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان میں سے اکثر میں کوئی پاتے پھر ان میں سے اکثر میں کوئی پاتے عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اب اس کے بعد نسبتاً تفصیل کے ساتھ کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پر دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ جیتا جاگتا اجدہا تھا، اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔
اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ یعنی فوراً کیا کہا؟ حکومت چاہتا ہے، تمہیں نکال کر اپنا اقتدار چاہتا ہے، گویا سیاست کر رہا ہے۔ تو اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اور یقیناً یہ تو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سارا نظام بدلنے کی تو تھی، سارا جو کاروبار حکومت اس کو تبدیل کرنے کی دعوت تو تھی۔ ظاہر اللہ کی جب کبریائی ہو جائے گی اور اصل حکمراں اللہ بن جائے تو یہ جو دنیا کے حکمراں فرعون تو ان لوگوں کا لقب تھا اور آج بھی فرعونیت یہ تو ضرب المثل بن گئی ہے کہ وہ فرعون بنا ہوا ہے گویا خدا کی جگہ لیے ہوئے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ واقعی اپنی جگہ سنبھال رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے تو انہیں فکر تو ٹھیک لاحق۔ کہنے لگے کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے, یعنی تم ہمارے درباری ہو گئے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے تھے. اور ایک اور جگہ غالباً سورہ طہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ سب نظر کو خیرہ کر دیا ہے, آنکھیں بالکل خیرہ ہو گئی ہیں. تو اس لیے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ ہو جاتا ہے اگر یعنی ناحق بھی کبھی اس طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے, لیکن حق جب سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے. حق والے لوگ اگر اس بنیاد پر حقیق کو استعمال نہ کریں اور اس کو ایک طرف ڈالے رکھیں کہ یہ جو چھائی ہوئی چیز ہے یہی حق سے ادھار لی ہوئی ہے, تو پھر کبھی حق کو استعمال نہیں کریں گے. تو وہاں بھی کیفیت یہ ہوئی کہ تم ہی پھینکو. انہوں نے جواب نے اپنے انچھر پھینکے تو نگاہوں کو مستور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. پھر ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا, گویا اپنا حق. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا, اور اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بعد بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو, اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے تھے. یعنی یہ ماہر فن تھے, جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتے تھے, چوٹی کے جادوگر تھے سارے اس مصر کے. فوراً ہی انہیں اندازہ ہو گیا یہ تو جادو کے علاوہ کوئی اونچی چیز ہے, اس لیے ان ماہرین فن نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے اور لمحوں میں ایمان لانے کا اعلان کر دیا. اور لمحوں میں ان کا ایمان کہاں پہنچ گیا, کیسی یہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے یہ کوئی برسوں رگڑنے اور گھسٹنے کے بعد کہیں ایمان. لیکن ابھی تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کو اچانک اس مقام پر پہنچے کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے, ایسی حقانیت ان پہ واضح ہوئی. اور یہ آج بھی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بس اس وقت ہو گیا. ہم واقعات نہیں پڑھتے کہ بعض اوقات کو بالکل بگڑی ہوئی اداکارہ, وہ مصر کے لیے مصر کی ایک اداکارہ کا واقعہ پچھلے دنوں آیا تھا جنگ اخبار میں, کہ اچانک اس کی ایک کیفیت ہوئی, وہ سوتی رہتی تھی, فیشن کرتی تھی, فحاشی پھیلاتی تھی, اچانک ایک روز فجر پہ اس کی آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھلی اذان ہو رہی تھی, اس نے کہا چلو آج نماز پڑھ لیتی ہوں. بس نماز پڑھنے وہ کیا کھڑی ہوئی, فجر پہ مسلے پہ گئی اور ظہر تک وہیں رہی, گریا باری روتی رہی. اور جب وہ اس مسلے سے اٹھی تو اپنا سارا فلمی کیریئر چھوڑ کے اس کو طلاق دے کے اٹھی. اس لیے یہ اللہ ہے, کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو, اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی, ایک دم سے خفیہ سازش ہو گئی. اور جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو, اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. ایسی دھمکی دی اس نے اور سوچا کہ اب پتہ چل جائے گا ابھی. لیکن جادوگروں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا تو اپنے رب ہی کی طرف ہے, تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور پھر دعا مانگنے لگے کہ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر, صبر ہم پر انڈیل دے, اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا, میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. یہ دوسری دفعہ گویا یہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ. پہلے اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا, وہ پچھلا بادشاہ تھا فرعون, اس کا فرعون وہ بھی کہلاتا تھا, اور اب یہ دوسرا بادشاہ ہے. اس نے کہا کہ میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا, ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے, اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. لیکن اس کی قوم کے لوگوں نے کہا, یہ بنی اسرائیل بھی عجیب قوم تھی, اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا, قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خاص کوئی نشانی لے آئے ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا ٹڈی دل چھوڑے سرسریاں پھیلائیں مینڈک نکالے اور خون برسایا یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر اگر اب کے تو ہم سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہدے سے عہد سے پھر جاتے تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چاہتے تھے بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں فرمایا ہے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے ہماری نشانیوں کو تو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين
موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ نے کہا کہ اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقین اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔
پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار اور میرے پروردگار، آپ چاہتے تو پہلے ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ کیا اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اصلاً میں سزا دیتا ہوں الا یہ کہ کوئی بچ جائے، اصلاً میری رحمت ہے الا یہ کہ کوئی سزا پا جائے۔ اس لیے جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، یعنی جو خود چاہتا ہے اس سزا کو، لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں نے ان لوگوں کے حق میں اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ بیچ کے چند آیات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اس میں سے بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، وہ جو اوپر اس نے کہا کہ جو نافرمانی سے مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے، بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے۔ اب یہ ایک قیامت تک کے لیے، ویسے تو یہ سارا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیز حلال اور ناپاک چیز حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں دی جا رہی ہیں، ایمان لانا، اور ایمان کا مطلب صرف زبانی اقرار نہیں، ایمان سے خاص تعلق کا نام ہے، جس میں محبت ہے، جس میں حلاوت ہے، جس میں مٹھاس ہے۔ تو اس لیے وہ جو اسی کیفیت میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ ایمان میں یہ کیفیت کہ اس تذکرہ درود شریف پڑھنے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت پڑھنے میں، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، کائے کے لیے حمایت اور نصرت کریں؟ کوئی جائیداد بنی، کوئی حکومت قائم کرنا تھی، وہاں تو کھجوروں کے چھپر کا حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتے بسر کرنے والا، یعنی اس کی حمایت اور نصرت اس کے دین کی، لائے ہوئے پیغام کی حمایت اور نصرت ہے، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہ جو نور آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ رخ بظاہر یہودیوں کی طرف ہے کہ وہ نور یہ ہے اب جس کو اختیار کرو، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جملہ اللہ تعالیٰ پھر سارے انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے، اس لیے کہ اس طرف ابھی یہودیوں تک رخ محدود تھا، اب رخ ایک دم سے ساری انسانیت کی طرف ہو گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحی و یمیت، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ اب یہاں ساری انسانیت، ابھی پیچھے مختلف انبیاء کا تذکرہ آیا، کہیں پر بھی ساری انسانیت کے لیے وہ نہیں ہے، اپنی قوم کے لیے، یا قومی کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اب یہ وہ نبی ہیں جو سارے انسانوں کے لیے ہیں، آفاقی نبی ہیں، وقت اور زمانے سے بالا تر نبی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اسی لیے تو ایسا ہے کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی یہ قرآن ان کا پیغام تو محفوظ ہے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سی چیز ہے جو محفوظ نہیں ہے؟ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اور تو اور گھر میں اور رات کی تاریکیوں میں کیا ہوتا تھا، ہر چیز کا ہمیں علم ہے، کوئی اس میں پرائیویٹ لائف نہیں ہے، ساری پبلک لائف ہے. وہ انسان جن کی روز تصویریں چھپتے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کہتے ہیں ہماری ایک پرائیویٹ لائف ہے. یہ نبی جو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کے لیے جو آیا ہے اس کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے. تم دن تو اس کو دیکھتے ہی ہو، رات بھی اس کی دیکھتے ہو. کیسا رات اپنی خفیہ اور اپنی گھریلو چیزیں پبلک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا. ہر ایسی چیز کو بھی لوگوں تک، اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھتی ہو سب بیان کر دو، حق کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. قیامت گویا قیامت تک کے لیے انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی ترقی کر جائیں گے، سورج اور چاند پر کمندے ڈالیں گے، خاندان نہیں بچا سکیں گے. اس لیے آپ سب نے یہ قربانی دی کہ اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا سب کچھ بیان کر دو. اس لیے آج کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، صرف ایک ہستی ایسی ہے، صرف ایک، کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی ہم ہر چیز جانتے ہیں. نوالا کیسے پکڑا ہوا تھا یہ تک جانتے ہیں، قدم کیسے اٹھتا تھا یہ تک جانتے ہیں، مسکراہٹ کیسی تھی ایک ایک چیز کو ہم جانتے ہیں. ساری انسانیت کے لیے نبی ہے، ہر چیز اس کی محفوظ ہے. پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ ان کا پھر یہ جو آج کا دور انسان کا ہے بڑا ترقی یافتہ دور ہے، ہر چیز میں ریسرچ ہے. ماڈل آج کا چاہیے کھانے پینے کے لیے، کون سا ماڈل ہے؟ سرکار دو عالم سب کا کہ کھاؤ پیٹ ایک حصہ خالی چھوڑ دو، کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیو. آج کی جدید تاریخ، بہت آدمی جدید بنتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی آٹے میں سے بھوتی نکال رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا ٹھہر جاؤ، آٹے میں سے بھوتی کو نہ نکالو، اس میں تو آٹے کی جان ہے، اس میں تو انسانوں کے لیے بھلائی ہے. ہم نے وہ وقت گزارا ہے کہ جب انسانوں نے کہا آٹے میں سے بھوسی نکالو، بھوسی جانوروں کو ڈالی جائے، ہم تو بالکل بھوسی کے بغیر باریک سفید سفید آٹا کھائیں گے. لیکن پھر بے شمار پیٹ کی بیماریاں، بے شمار خرابیاں، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ الگ سے بھوسی مل رہی ہے. ساری بڑی بڑی بیکریز پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں براؤن بریڈ چاہیے. براؤن بریڈ، براؤن بریڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھوسی کی ڈبل روٹی. اصل میں پیٹ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. ٹھوکرے کھا کر انسان کی سمجھ میں آیا کہ بھوسی بھی فائدہ مند ہے. کس نے یہ بتایا؟ یہ صرف پیشین گوئیاں نہیں ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائرہ رسالت کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دور بھی نظر آئے تو یہ ہوگا میرا دور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہوا کے دوش پر فتنے پھیلیں گے. اور ایک لمبے عرصے تک محدثین اس کی تشریح یہ کرتے رہے بلکہ فساد پھیل جائے گا، بڑی خرابی ہوگی، بہت بگاڑ ہوگا. لیکن آج یہ حدیث الفاظ کے ساتھ پوری ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ آن ایئر آ رہی ہے چیز، آن ایئر چلی گئی ہے فلاں چیز، ہوا کے دوش پہ چلی گئی ہے. اور کیا زیادہ پھیل رہا ہے؟ فتنے. یہ جو آج آن ایئر چیزیں نشر ہو رہی ہیں اس میں زیادہ کیا ہے؟ فتنے. 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا وہ وقت بھی نظر آئے جب ہوا کے لہروں پر نشریات ہو رہی ہوں، فتنے پھیل رہے ہوں، دور تو وہ بھی میرا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ مسجد کے دروازوں پر گدوں سے اتریں گے. گدو، یہ جو گدیاں، موٹے موٹے گدے. لوگ حیران تھے کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن آج مسجد کے دروازوں پر گدوں کا لفظ بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی موٹی موٹی گدیاں ہیں جو گاڑیوں میں ہوتی ہیں، اس سے لوگ اتر رہے ہوتے ہیں. گویا یہ وقت بھی ہو، دور میرا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی. آ تو گئی ہیں, دور وہ بھی میرا ہے. اسی طرح ایک خاص فتنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت دیکھو گے کہ جب ایسی آواز میں بات ہو رہی ہوگی جو مشرق اور مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی. آج ہو رہا ہے یا نہیں, دور وہ بھی میرا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی سواری ہوگی جو بادلوں میں اس طرح ہوا میں اڑے گی جیسے تم بادلوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہو, اور زمین کے فاصلے سمٹ جائیں گے, اور اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ ایسا ہوگا 40-40 ہاتھ, اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی پیٹھ پہ نہیں بلکہ اس کے پیٹ کے اندر بیٹھ کر سفر ہوا کرے گا. اور اب تو سب بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ کس چیز کا تذکرہ ہے. دوڑ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جو مضمون ہے یہ قرآن میں ایک بار بار آیا ہے, کم از کم 5 دفعہ آیا ہے اسی تھیم کے ساتھ. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. لیکن میں اور آپ ہی یہ بات شاید نہیں مانتے. حالات اور واقعات تو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں روشنی نہیں ہو سکتی, دنیا میں اجالا نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر اجالا اور روشنی ہو سکتی ہے تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. روشنی تو اس سے ہو, اس پیغام سے ہوگی, وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں, وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے, اور پیروی اختیار کرو اس کی, امید ہے کہ تم راہ راست پاؤ گے. یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب قیامت تک وہی رہنمائی ہے. نظام یعنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو, کوئی انسانیت کے پاس اس وقت راستہ نہیں ہے. ایک ڈیڈ لاک اور ایک اندھے کنویں کے سامنے اس وقت انسانیت آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اگر وہ رخ موڑے تو دوسری طرف روشنی موجود ہے, رحمت موجود ہے. کس کی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج بھی اسی طرح نجات دہندہ ہیں ان کا پیغام جس طرح کل تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حصہ کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا.
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ ہم سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا، جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے تھے وہ تو بچ گئے، اور جو یہ کام نہیں کرتے تھے وہ سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار، اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا، بہت اہم بات ہے، اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، یہ پچھلی صدی میں بھی، یعنی پچھلی سے مراد یہ کہ 1900 کی صدی میں، 20ویں صدی میں، اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا جو قتل عام ہوا ہے کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 60 لاکھ، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ، یعنی لاکھوں انسانوں کو اس طرح سے قتل کیا کہ ان کو گویا بالکل ملیا میٹ کر دیا، اس طرح پورے پلانٹوں میں ان کے ڈالا کہ ان کے بال بھی اتروا لیے، بالوں کے قالین بنائے ان کے مرد اور عورتیں، اور اس طرح کی مشینوں میں ڈال کر ان کو پگھلے ہوئے پانی کی طرح نکالا، اور اس کو کھیتوں میں پھر کھاد کے طور پہ استعمال کیا۔ یہ کیفیت بنی اسرائیل کی رہی ہے، لیکن اب صورتحال میں بظاہر تبدیلی نظر آتی ہے، اب تو یہ کیفیت امت مسلمہ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آخر زمانے کے حوالے سے ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے زوردار طریقے سے، اسی طرح سے حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ دجالی فتنہ یا یہودی فتنہ ایک مرتبہ پھر سے چھائے، پوری امت کو گویا لپیٹ میں لے گا، اور اس کے حضرت امام مہدی اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل ایک مصیبت میں امت مبتلا ہو، بری طرح مارے جائیں گے، ہلائے جائیں گے، اور سخت مصیبت سے دوچار ہوں گے۔ اور اس وقت ایک درجے میں ہم اس مرحلے کے اندر ہیں، بڑے فیصلہ کن دور کے اندر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اس لیے کہ تاریخ نے ایک موڑ موڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک برابر اس طرح کی کیفیت رہے گی، اور پھر لیکن یہ ہے کہ اس احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، قیامت کے قریب یہودیوں کو پوری طرح جمنے کا موقع ملے گا، اور نہ صرف جمنے کا بلکہ وہ تو مکہ اور مدینہ تک، وہاں پر بھی گویا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہوں گے، مدینے تک قبضے کی فکر کریں گے اور اس کے لیے کوششیں کریں گے، اور وہاں فزیکلی آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت کیفیت کس طرح کی ہو گئی ہے، جس طرح ابھی فلسطین پھلگ رہا ہے، کب وہ کتنا بھڑکتا ہے، کب وہ ساری ریجن اس کے لپیٹ میں آتا ہے، کب ساری امت اس کی لپیٹ میں آتی ہے، یہ ساری وہ احادیث ہیں جو تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ امت جو ہے ہلا ماری جائے گی، سخت مشکل سے دوچار ہوگی، سخت امتحان سے دوچار ہوگی۔ اللہم حفظنا منہ، تو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، پناہ بھی مانگنا چاہیے، لیکن ایک فیصلہ کن مرحلے کے اندر اب تاریخ نے اپنا موڑ مڑ لیا ہے، اور اب وہ دوسری کیفیت ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی، یہ کتاب کی پابندی کیا چیز ہے؟ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنا ہی اس کی پابندی ہے. جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد
لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ یہ پھر یہاں اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ جس طرح ساری انسانوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا، اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ عرفات کا میدان تھا، یہاں پر گویا سب کو جمع کیا گیا اور سب سے یہ عہد لیا گیا کہ الست برب، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ بالآخر آدمی کے اندر ایک فطرت کبھی کبھی نکل آتی ہے، یہ وہی چیز ہے جو موجود ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ اچھا تو یہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے، اگر ہر وقت ہی وہ یاد ہوتا تو پھر امتحان کیا ہوتا، پھر آزمائش کیا ہوتی؟ ہر وقت وہ منظر سامنے ہوتا، الست بربکم کا سما ہے، پھر امتحان کیا ہوتا؟ وہ تو تحت الشعور میں ڈال دیا گیا ہے، کبھی وہ فطرت نکل کے آ جاتی ہے، اگر انسان اس کو اٹھانا چاہے تو وہ عہد پورا تازہ ہو جاتا ہے، اور اگر بھولنا چاہے تو بھولا ہی پڑا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ذی الحج کی 9 تاریخ اس کو یوم العرفہ کہا گیا، اور اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا سوائے اس میدان میں حاضری کے، الست بربکم کی یاد دہانی کے لیے، اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے کہ وہاں قالو بلا، یہاں پر بت پرستی۔ ذرا سوچو کہا کیا تھا، کیا کیا ہے، کیفیت تو یہ ہے انسانیت کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے کہ ذرا یاد کرو اس چیز کو کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا ضرور ہی، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی۔ اسی نے شرک کی ابتدا نہیں کی تھی، سب نے عہد کیا تھا کہ الست بربکم قالو بلا، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ بہت سارے نام اس سلسلے میں آتے ہیں، لیکن یہ ایک کیریکٹر بتایا جا رہا ہے جہاں پر بھی اس کا انتباہ ہو جائے، اور اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ بڑی خطرناک بات ہے، جو جانتے تھے قرآن اور آیات کو، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تم یہ حکایت ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہڑس اور ہوس کے بندے۔ یہاں جو کتے کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ ہڑس اور ہوس کا پتلا ہوتا ہے، ہر وقت اس کی لٹکی ہوئی زبان اور ہر چیز کو منہ مارنے اور سونگنے کی کیفیت، اس کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، وہ ہڑس اور ہوس کا غلام ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالی یہ مثال کافروں کے لیے نہیں دے رہا، یہ مثال دے رہا ہے اس شخص کے لیے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کر رکھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل پاتا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والی نشان لگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پڑھ لیا ہے، ترجمہ جان لیا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس جہنم کے لیے پیدا کیا، دیے تھے ان کو، دیا تو ان کو بھی دل تھا سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، باقی لوگوں جس طرح دیا، لیکن انہوں نے اپنی ان چیزوں کا استعمال فطرت کے مطابق نہیں کیا، ٹیڑھے پن سے کیا. پس جسے در حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے.
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبہم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے. ان ہوا الا نذیر مبین. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ ماں باپ اکثر بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی موٹی چیز تمہیں دکھائی نہیں دیتی، اندھے ہو گئے ہو، یہ سجھائی نہیں دیا، سوچتے نہیں. وہی جملے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں. حالانکہ بچہ سن بھی رہا ہوتا ہے, دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, اور ماں کہہ رہی ہوتی ہے بہری ہو گئی ہو, سننے سب سن رہی ہوتی, لیکن یہ کہ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن کر ماں پکار رہی ہے اٹھ کے دوڑ پڑے, یہ ہوا سننا. لیکن کانوں سے صرف آواز آئے اور پتہ کچھ بھی نہ چلے, عمل کچھ نہ ہو, تو پھر یہی بات ہے. وہی ہمارا رب, وہ تو مہربان ہے, شفیق ہے, حنان و منان ہے. اسی تڑپ سے جس طرح ماں اور باپ اپنے بچوں کو پکارتے اور سمجھاتے ہیں, اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے, اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا توڑ کوئی توڑ نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنوں کا کوئی اثر نہیں؟ وہ تو خبردار کرنے والا ہے, جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر کبھی غور نہیں کیا, اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو, دوسرے ہی جاتے رہیں اور میرا نمبر, کیا سوچا نہیں؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے, اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا, اور مجھے بھی کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند تر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. یعنی یہ وہ جو بہت سارے انسانوں کو لوگ مشکل کشا اور داد رس اور یہ سمجھتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے. اگر ان کے بارے میں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی، ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں. بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. ابھی اگلے دو تین آیات میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے ساری امت کو گویا حکمت بتا رہا ہے، دعوت کی حکمت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو. نرمی اور درگزر کا، جو مجھ سے کٹے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کروں. کس قدر آپ حلیم اور درگزر کرنے والے تھے، ساری سیرت اس پر گواہ ہے۔ اے نبی، درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، معروف کی یعنی آسان طریقے سے، سیدھی سیدھی بات، وہ جو لوگ سمجھ سکیں۔ بہت فلسفیانہ مجھگاتیاں اور بہت نکتہ ترازیاں، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی بعض اوقات نکتہ ترازیاں اور فلسفیانہ مشغافیاں اور بڑے دور کے نقطے، اس کی ہدایت سے فہم تو بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن عمل کی دنیا سے آدمی کٹ جاتا ہے۔ مفسر اور عالم بڑا زبردست ہو گیا لیکن اس کو عالم سے زیادہ عملی لوگ چاہیں۔ سیدھی بات کوئی سنے اور اس کو پکڑ لے تو اس کو، تو اس لیے معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، مگر وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو جہالت میں لوگ غصے میں لانے کی اور مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر شیطان کی کوشش یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے کہ جواباً بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور بالکل، لیکن وہ جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس لیے اس اکساہٹ سے، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا، حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چک چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ یعنی بالکل یہ کیفیت ہے بندہ مومن کہ اس طرح آنکھ میں اگر ذرا کوئی ذرہ بھی چلا جائے تو آنکھ کیسی بے چین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ بندہ مومن ذرا کبھی برا خیال بھی آئے تو تڑپ اٹھتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے، جس طرح کانٹا چبھ جائے اور سارا جسم بے چین ہوتا ہے۔ بندہ مومن اگر کوئی غلطی اور خیال تک کی غلطی ہو جائے تو بے چین ہوتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اگر نیکی کر کے تمہارا دل خوش ہو اور بدی کر کے تنگ ہو تو تم مومن ہو، اور بدی ہو جو بندہ مومن کے دل میں کھٹکے، تو ایسا میزان ہے فطرت کا کے مقاصد کا عیار، اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ یہ جو بندہ مومن کی تصویر کھینچی ہے تو اس لیے اس کا تو کیفیت یہ ہے، میزان پوری اس کی فطرت ڈھل چکی ہوتی ہے کائناتی فطرت کے ساتھ، اس لیے ذرا ہٹ کے کوئی چیز ہوئی، خیال بھی کوئی اگر ذرا مختلف آ گیا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ ذرا ایک مرتبہ اور، ایک اور، ایک چک اور لے لو تھوڑا سا، یعنی یہ جو آدمی کھجلی کے مرض کی طرح پھر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ اس رحمت اور اس روشنی کو دیکھتے نہیں ہو، مادی چیز کو تلاش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحم ہو جائے. کن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو صرف توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں. شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. وہ واقعہ سامنے رہے, فضیل ابن عیاض, پھر آخر میں خاص کیفیت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے سارے امت مسلمہ اور بندوں کی ہونی چاہیے. کہ نبی, اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں, زاری اور خوف کے ساتھ. یہ ہے بندے مومن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ. صبح و شام اس کا تذکرہ کرتا ہے, دل میں بھی یاد کرتا ہے, خوف اور طمع کے ساتھ بھی یاد کرتا ہے, ہلکی زبان سے بھی تذکرہ کرتا ہے. گویا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ہر حال میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اجعلنی لک ذکارا, اے اللہ مجھے بہت زیادہ ذکر اور تجھے یاد کرنے والا بنا دے. بندہ مومن تو سیاد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اس کے خیال میں کھویا ہوا ہوتا ہے, کیوں نہ ہو. اسی نے تو کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. جس سے محبت ہو اس کے خیال میں آدمی کھویا رہتا ہے, اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے, دل میں بھی کرتا ہے, زبان سے بھی کرتا ہے, چھپے بھی کرتا ہے, کھلے بھی کرتا ہے. اس لیے اے نبی, اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں, زاری اور خوف کے ساتھ, اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تھے وہ بندگان مومن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی, یہ ان کی کیفیت تھی. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں, اور یہ آیت سجدہ ہے, اس پر سجدہ کرنا بعد میں نہ بھولیے. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں, وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے, اور اس کی تسبیح کرتے ہیں, اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ, جو کچھ ہم نے پڑھا, جو سنا ہے اللہ, جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ معاف فرما. اے اللہ, پڑھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں جو کمی رہ گئی ہو اللہ, تو معاف فرما. ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ, ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے, امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو جانا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی قربانیوں کو جانا ہے. اے اللہ, ہمیں سے اس پر عمل کرنے کی توفیق. ہم کمزور ہیں, ہمیں اس کی طاقت دے. ہم میں حوصلہ نہیں ہے, ہمیں حوصلہ دے. اے اللہ, ہمیں طاقت نہیں ہے, ہمیں طاقت دے. یا اللہ, ہمیں دین فطرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, ہم پکارتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں, اے اللہ, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ, تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. یا اللہ, ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق, اس کی ہمیں ہمت, صلاحیت اور طاقت دے. اے اللہ, ہم کمزور ہیں, ہمیں طاقت دے. یا اللہ, یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں, تیرے لیے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں, جن کو بس تو جانتا ہے. تیرے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, راتوں کو کھڑے ہیں. اے اللہ, ان سب کو قبولیت کا درجہ دے, اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے دے. یا اللہ, یہ روزے, یہ نمازیں, یہ کل آخرت میں ہمارے منہ پہ نہ مارے. ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ, تو ان کو معاف کر دے, ان کو درگزر کر دے, اور ان کو کمی کوتاہیوں کے باوجود ان کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. اے اللہ, امت مسلمہ پر رحم کر. اے اللہ, امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر. یا اللہ, امت کو ذلت اور مسکنت سے نکال دے. یا اللہ, امت کو عروج کے راستے پر چلا دے.
یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکیں، یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو عروج اور ترقی عطا کر، فتح اور غلبہ نصیب ہو، اور اے اللہ اس سب کے نتیجے کے بعد جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت سے اپنی نعمتوں سے سرفراز ہو، اور اے اللہ اصل چیز تیری رضا ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ رحمت اللہ.
visit tasqeer.org